हमारे लिए मिंबर लगाया करो। हमारे जद ने मिंबर दिया, तख्त के मानने वाले नहीं है हम, मिंबर के मानने वाले। तो एक मरतबा इमाम रजा के लिए मिंबर लगाया गया, जैसे मिंबर लगाया तो मामून ने फौरन कहा फर्जंद रसूल, ये पता नहीं कहां से कुछ उलमा आ गए हैं। ये नहीं कहा कि मैंने दावत दी है, ये कुछ उलमा आ गए, कुछ सवालात करना चाह रहे हैं, अगर आप मुनासिब समझे तो जवाब दे दीजिए। इमाम ने कहा कोई परेशानी की बात नहीं है। तो सब लोगों ने कहा, इमाम ने कहा आप लोग पहले सवाल करेंगे या मैं पहले सवाल करूं? कहा आपको इतना यकीन है अपने इल्म पे, ये पूरा दरबार भरा हुआ है, ये सारे सवाल करने बड़े बड़े उलमा जमा हो गए हैं, आपको इतना यकीन है? इमाम ने कहा जो इल्म लदुन्नी का मालिक होता है उसे शक नहीं होता। बस एक मरतबा इमाम हश्तुम से कहा कि देखिए हम लोग तो बहुत ज्यादा हैं, जब तक हम एक एक सवाल करेंगे बहुत वक्त गुजर जाएगा, आप खुद ही सबसे एक एक सवाल कर लीजिए। तो इमाम ने कहा ठीक है। इमाम ने देखा कौन सी चीज कहां पे सही नहीं है, तो उसूल दीन की जो तरतीब है वो इमाम रजा ने दी है। इमाम ने कहा पहले तौहीद है, इसी तरह से फिर अदल नबुवत है, इमामत है, कयामत है। तो इमाम ने देखा तौहीद का मसला कहां पर दुरुस्त नहीं है, देखा ईसाइयों में। ईसाई कहते थे कि तीन खुदा हैं, तसलीस के कायल थे, जो कहते थे अल्लाह है, अल्लाह का बेटा है और रूह कुदुस है। आप लोगों के जहन में है ना, तो अल्लाह अल्लाह का बेटा और रूह कुदुस, तो वो कहते थे अल्लाह इब्नुल्लाह, हजरत ईसा इब्नुल्लाह, वो कहते थे अल्लाह का बेटा, इब्न कहते हैं बेटे को, इब्नुल्लाह यानी अल्लाह का बेटा, तो कहते थे अल्लाह है, अल्लाह का बेटा और रूह कुदुस। तो इमाम ने कहा कि ईसाइयों से मुखातब हुए, अब मजमे की तवज्जो मेरे साथ रहे, मैं तेज से चलता रहूंगा। इमाम ईसाइयों से मुखातब हुए और उनका जो आठ बिशप था, वो जो सबसे काबिल लोग थे, सारे उनके पादरी खड़े थे। इमाम ने कहा कि मैं भी हजरत ईसा को मानता हूं, वो एक नबी थे, साहिब किताब थे, साहिब शरीयत थे, साहिब उम्मत थे, अल्लाह के बरगुजीदा नबी थे, अल्लाह ने मासूम बना के भेजा था, मैं उनकी नबूवत का कायल हूं। हजरत ईसा मासूम थे लेकिन एक कमी थी, हजरत ईसा नमाज रोजे के चोर थे। बस ये जुमला कहना था कि एक मरतबा ईसाई पादरियों को आग लग गई। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा कि आप आलिम हैं? जनाब ईसा ने पूरी जिंदगी कभी रात में बिस्तर नहीं बिछाया, पूरी रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, पूरी जिंदगी कभी दिन में दस्तरखान नहीं लगाया, हमेशा पूरी जिंदगी रोजे से रहे। जिसने पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी रात में नमाजें पढ़ी, आपने उसके लिए इतना बड़ा जुमला तोहमत लगा दी कि वह नमाज रोजे का चोर था। तवज्जो है या नहीं है? तो इमाम ने कहा अच्छा, तो तुम मानते हो कि वो नमाज रोजा करते थे? कहा हां, पूरी जिंदगी नमाज रोजा करते रहे। तो इमाम ने कहा नमाज और रोजा क्या चीज है? कहा इबादत है, और क्या है? इमाम ने कहा जो इबादत करता है वो इब्न नहीं होता, अब्द होता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहा ये नमाज और रोजा इबादत है, जो भी इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं होता। उर्दू में कह दूं, जो भी इबादत करता है वो बंदा होता है, बेटा नहीं होता। तो फिर तुम बेटा क्यों कहते हो? इमाम ने कहा अब तेरे सवाल की बारी, मैंने तो अपना सवाल कर लिया, अब तेरे सवाल की बारी। उसने कहा मुझे सवाल के काबिल छोड़ा कहां है? अब आपने जिससे करना सवाल कीजिए, मुझे कोई सवाल नहीं है आपसे। तवज्जो है लोगे मेरे साथ? मैं तवज्जो रखिएगा, मैं तेज से चल रहा हूं आप लोगों के साथ और बहुत खुश हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, खुदा आप लोगों को सलामत रखे, बीबी आप सब पे राजी हो। बस भाई आप लोग जिस अकीदत से आ रहे हैं और जिस तरह से लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं, बहुत बहुत अकीदत के साथ जिस तरह से लोग जमा हो रहे हैं, खुदा आप लोगों का आना कबूल फरमाए, जनाब सैयद शहदा कबूल फरमाए। तो एक मरतबा इमाम ने जब तौहीद का मसला क्लियर कर दिया तो फौरन यहूदियों की तरफ मुतवज्जे हुए, यहूदियों से खिताब किया, कहा भाई रसूल जालूत से कहा, उनके रबाइस कहलाते हैं, अंग्रेजी में रबाय कहते हैं। तो इमाम ने फौरन रसूल जालूत से कहा क्या बात है, तुम जनाब मूसा तक सारे अंबिया को मानते हो लेकिन बाद वाले अंबिया को नहीं मानते? तो उन्होंने कहा क्योंकि बाद वाले अंबिया ने वैसे मोजजात नहीं दिखाए जैसे जनाब मूसा ने दिखाए थे। इमाम ने कहा नहीं, बल्कि उनसे बढ़ के भी मोजजात दिखाए हैं। तो कहा कि क्योंकि जनाब मूसा के दो मोजजात थे, एक यद बैजा था, अपनी जेब में हाथ डालते थे निकालते थे उसमें नूर निकलता था, दूसरा उनका असा था, जब फेंकते थे अश्दहा में बदल जाता था। तो कहा दो मोजजात थे। तो कहा कि बाद वाले अंबिया ने तो उनसे बढ़ के मोजजात दिखाए हैं, क्या जैसे जनाब ईसा मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे, और जनाब खत्मी मरतबत ने तो जितने सारे अंबिया ने मोजजात दिखाए उससे ज्यादा चांद के दो टुकड़े कर दिए। یہودی عالم نے فوراً کہا کہ نہیں لیکن یہ معجزات تو ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ان لوگوں نے بتائے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کا جواب سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یہ معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے ہیں، ان لوگوں نے بتائے. امام نے کہا اچھا تو حضرت موسیٰ کے معجزات تو نے خود دیکھے؟ کہا نہیں خود نہیں دیکھے، مستند کتابوں میں آئے ہیں. امام نے کہا یہی مستند کتابوں کے اندر میں تجھے دکھاتا ہوں کہ سارے کے سارے معجزات. کہا کہ کہاں پہ مثال کے طور پہ؟ امام نے کہا ذرا توریت اٹھا، میں ذرا پڑھنا شروع کرتا ہوں، مجمع کو بتا میں درست پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں. تو وہ بہت دور کھڑا تھا، ایک مرتبہ اس نے توریت کو کھولا. امام نے کہا جہاں سے تو نے کھولی ہے نا، دائیں طرف کی پہلے صفحے کی جو آیت ہے عبرانی زبان کے اندر میں تلاوت کر رہا ہوں، ذرا مجمع کو بتا میں صحیح تلاوت کر رہا ہوں یا غلط تلاوت کر رہا ہوں. اس نے وہاں کھڑے کھڑے سننا شروع کیا، ایک صفحہ سننے کے بعد کتاب کو بند کیا. کہا آپ وہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ کو وہاں بیٹھ کے کیسے معلوم میں نے کون سا صفحہ کھولا؟ امام نے کہا اگر میں یہاں سے نہ بتاؤں تو نے کون سا صفحہ کھولا تو میں حجت خدا ہی نہیں. آپ بتائیے کہ وہاں سے بیٹھ کے کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ امام نے کہا تو جون سا صفحہ کھولے گا، جہاں سے کھولے گا، جس صفحے کو کھولے گا میں بتاؤں گا کہ صفحہ کیا لکھا ہے، کون سی آیت ہے. کہا کہ اے لوگو، ایہو الناس، اس یہودی عالم نے کہا کہ ایہو الناس، اے لوگو، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ توریت کی مجھ سے بہتر تلاوت فرماتے ہیں، اور اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے. امام نے کہا ایک مرتبہ صفحے کو کھول، تم نے کہا کہ میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں. حضرات سارے مجمع کی توجہ ہو، کتاب التوحید کا جہاں پہ سے میں نے یہ مناظرہ لیا ہے نا، شیخ صدوق نے وہاں پہ مناظرہ لکھا ہے، میں اس کا انگریزی میں ترجمہ کر رہا تھا. جب ترجمہ کر رہا تھا نا تو میں نے فوراً سوچا یہ عربی کے اندر امام نے مناظرے میں کہا، ہماری حدیث کی کتاب میں آیا ہے، ابھی تک توریت انجیل زبور باقی ہیں لیکن ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے، ان میں تحریف کر دی گئی ہے. تو میں نے سوچنا شروع کیا، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، علی ابن موسیٰ رضا کی قسم، میں سوچ یہ رہا تھا کہ امام نے 1200 سال پہلے توریت سے یہ حوالہ دیا ہے، آج کی توریت میں ہے یا نہیں ہے جس میں تحریف ہو چکی ہے. جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو موجودہ توریت میں gospel.com کے اندر جب میں نے ویب سائٹ پہ دیکھا کتاب کو، توریت کو حاصل کیا، تو 1250 سال بعد آج بھی وہ آیات توریت میں باقی تھی جو امام رضا نے 1250 سال پہلے بتائے تھے. میں ایسے امام کی امامت کا قائل ہوں جن کی نگاہیں 1200 سال بعد دیکھ کے بتا دیتی ہیں کون سی نشانیاں نکال لی جائیں گی، کون سی باقی رہیں. تو حضرات آج میں نے دیکھا وہ آیات نکلی، میں آیات پیش کرنا چاہتا ہوں وہاں سے، آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ حضرت اس وقت امام علیہ السلام نے کہا، کہا کہ ذرا توریت کی اس صفحے کو کھول، حبقوق جو کتاب کا، جو ان کے جیسے ہمارے سورے ہوتے ہیں، تو حبقوق کو کھول. اس نے کھولا، کہا اچھا کون سی آیت؟ امام نے کہا یہ آیت نکال. اس نے آیت نکالی، کہا فرمائیے یہاں پہ کہاں پہ علامت ہے. امام نے کہا میں بتانا شروع کرتا ہوں، جناب موسیٰ سے اللہ نے توریت کے اندر کہا ہے، وہ تجلّہ ربک، عربی کے اندر کہا تھا، میں انگریزی ترجمہ بھی پیش کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے. امام نے کہا اینڈ یور لارڈ شوڈ یور مینیفیسٹیشن، یہ عربی انگریزی کے ترجمے کے اندر جو موجودہ گوسپل کے اندر موجود ہے، کہا آپ کے رب نے اپنی تجلی کو کوہ تور پہ، ماؤنٹ سینائی کوہ تور پہ اپنی تجلی کو بھیجا. کہا اپنی تجلی کو کوہ تور پہ بھیجا. امام نے کہا یہ جو کوہ تور ہے، ماؤنٹ سینائی ہے، کہا یہ کوہ تور پہ کس پہ وہی آئی ہے؟ سب نے جواب دیا جناب موسیٰ پہ. امام نے کہا اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر ہے، وتجلی ربک علی جبل سعیر، اللہ نے ماؤنٹ سائر جبل سعیر پہ، جبل سعیر پہ، اس پہاڑ پہ جس کا نام سعیر ہے، اپنی وحی کو بھیجا. یہودیوں سے پوچھا تم بتاؤ، کہا ہمیں نہیں معلوم. عیسائیوں سے کہا تمہیں معلوم ہے؟ کہا آپ بتائیے، آپ بہتر جانتے ہیں. کہا جبل سعیر پہ جناب عیسیٰ پہ وحی آئی تھی. کہا اس کی آخری آیت کے اندر حصہ ہے، وتجلی ربک، اور آخری مرتبہ اے موسیٰ آپ کے رب نے اپنی تجلی کو جو بھیجا ہے، علی جبل فاران، ماؤنٹ فیرن انگریزی میں ترجمہ تھا، جبل فاران پہ بھیجا ہے. کہا جانتے ہو پوری دنیا میں صرف ایک پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جسے جبل فاران کہا جاتا ہے، اور وہ مکے کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے. انہی جبل فاران کے اندر ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے. پوری دنیا میں صرف ایک محمد مصطفیٰ گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ غار ہرا میں مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے. کہا یہ تمہاری توریت کے اندر لکھا ہے، ایک مرتبہ اس نے گھبرا کے سوال کیا، کہا یہ ہماری توریت میں ہے، میں پڑھتا بھی رہا ہوں لیکن کبھی غور نہیں کیا، یہ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا آگے جا کے دیکھ، وہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح سے موسیٰ کے 12 نقیب ہیں، وبعثنا فیہم اتنا عشرہ نقیبہ، جس طرح سے اتنا عشرہ نقیبہ، جس طرح سے 12 قبیلوں کے 12 نقیب ہیں، جناب موسیٰ کے لیے 12 نقیب ہیں، کہا اس آخری پیغمبر کے 12 وصی ہوں گے، کہ یہ آپ کو سارا کیسے معلوم ہے؟ کتاب تو ہماری ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں، ہماری کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، امام نے کہا وہ جو 12 لکھے ہیں نا ان میں 8واں میں ہوں، امام نے کہا وہ جو 12 وصی ہیں ان میں سے 8واں میں ہوں، تو جس معجزے کا کہے گا میں وہ معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں حجت خدا ہے تو یہی ہے، حضرات پھر امام علیہ السلام نے سب کے ساتھ مناظروں میں جوابات دیے، سب لوگ سنتے رہے، سب کو جوابات ملے، ایک مرتبہ مامون نے کہا بہت ہو گیا، لوگوں نے ہمارے ولی عہد کو تنگ کرنا شروع کر دیا، میں جا رہا ہوں، جیسے اس نے چہرہ بنا کے اترنا شروع کیا امام نے مسکرا کے اپنے شیعوں کو دیکھا، کہا میں نے کہا تھا نا چہرہ میرا نہیں اس کا دیکھنے والا ہوگا، تو ایک مرتبہ سب کے سب شیعہ بہت خوش ہوئے، کہا کہ مولا آج آپ نے ہماری آبرو رکھ لی، کہا کہ نہیں یہ دین ہے خدا کو ضد ہے کہ کبھی بھی حق جھکنے نہ پائے، سب کے سب ایک مرتبہ بڑی تیزی سے منتقل ہونے لگے، پورے کے پورے عالم اسلام میں پہلی مرتبہ ایران کے اندر تشیعوں نے اپنی جڑیں پکڑنا شروع کی، سب کے سب بڑی تیزی سے گرویدہ ہوئے، امام علیہ السلام کو 8ویں امام کو عالم آل محمد کہا جاتا، 8ویں امام کا لقب ہے عالم آل محمد، 9ویں امام سے پوچھا کہا مولا آپ کے بابا کو عالم آل محمد کیوں کہتے ہیں؟ کہا کیونکہ جتنا انہیں مناظروں کا موقع ملا کسی کو نہیں ملا، اور جتنے بھی دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ اسلام میں 73 فرقے، جن میں سے 13 خود شیعوں میں بنیں گے باقی دوسروں میں، تو 13 فرقے، کہا کہ دیکھو جتنے بھی شیعوں میں فرقے بنے ہیں نا میرے بابا سے پہلے بنے ہیں، میں نے جملہ پیش کر دیا، کہ انہیں عالم آل محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میرے بابا جو بھی میرے بابا کی امامت کا قائل ہے وہ 8 کی نہیں 12 کی امامت کا قائل ہے، کہ جتنے پہلے فرقے بن گئے بن گئے، لیکن میرے بابا نے اتنے مناظرے کیے کہ تمام کے تمام فرقوں کو پھر 12 تک پہنچایا ہے، گزشتہ ائمہ کو کسی نے مہلت نہیں دی، ان کو بند کر کے رکھا، زندانوں میں رکھا، اپنے گھروں میں محدود کیا، ہاؤس اریسٹ رکھا، لیکن 8ویں امام کو ولی عہد بنانے کے بعد، آپ نے دیکھا نا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے امام نے ولی عہدی قبول کیوں کی ہے، امام نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ ولی عہدی کے اندر بھی اللہ نے ایک راز چھپا رکھا تھا، مجھے موقع ملتا رہا میں آل محمد کا تعارف کرواتا رہا، صلوات پڑھیں گے امام رضا کے خوشنودی کے، بس بھائی میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا پورا سینہ لگا کے کچھ مطالعے پیش کر سکوں، ہمارے ہاں شیعہ سنی کتابوں میں جو مستند ترین مصائب کی روایت ہے نا بعض، وہ 8ویں امام سے مستند ترین روایت، کیوں 8ویں امام ولی عہد سے سب لوگ سننے آتے تھے، جب بھی محرم آتا تھا، یہاں تک کہ مستند ترین روایات میں ایک روایت ہے اور راوی کا نام ہے ریان ابن شبیب، ریان ابن شبیب، یہ امام کے بہت ہی قریبی شیعہ ہے، توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ، تو ریان ابن شبیب امام کے بہت بڑے ایک ماننے والے ایک شیعہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں امام کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے دیکھا امام کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، پوری آپ کی داڑھی بھیگ گئی ہے، اتنے آنسو اور رو رہے ہیں زار و قطر، میں نے کہا مولا کیا بات ہے، کبھی آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا، کہا یہ ابن شبیب ہے، شبیب کے بیٹے، آج عاشورے کا دن، کہا مولا عاشورے کو کیا ہوا، کہا میرے جد حسین ابن علی کو کربلا میں بلا کے لوگوں نے دعوت دے کے ذبح کر دیا، ابھی آپ لوگوں کی درخواست کے اوپر مسائل کو بڑھا رہا ہوں، سب لوگ میری طرف دیکھیں گے، میں دو جملے پیش کروں گا اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا، یہ روایت سن لیجیے، مصائب کی روایت، یہ مصائب کی روایت سن لیجیے، اس کے بعد پھر میں مصائب آپ کو پیش کروں گا جناب حبیب کے، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، ان کنتا باکین علی شیئن فبکی للحسین، اے شبیب کے بیٹے جب بھی رونا آئے نا کسی بات پہ، اپنے مصائب پہ بے شک رونا آئے، اپنی مظلومیت پہ، سب کے لیے حسین، تو اپنے گریے کو میرے جد حسین سے منسوخ کرو، اپنے پہ نہ رونا، میرے جد حسین پہ رونا، فبکل الحسینہ. کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جو بھی میرے جد کو روتا تھا نا انہیں تازیانے مارے جا رہے. جب میری پھپھیاں روتی تھی نا میری پھپھی جناب زینب ام کلثوم تو شمر فوراً تازیانے مارتا تھا، کہتا تھا رک جاؤ مت رو. بیویاں کس کو روکتی تھی زیادہ رونے سے؟ کس کو روکتی تھی؟ جناب سکینہ. کیوں روکتی تھی؟ کہتی تھی بیٹی آپ مت رونا، کیونکہ جب آپ کو تماچے لگتے ہیں نا وہ تماچے آپ کو نہیں لگتے ہمیں لگتے ہیں. میں ایک سوال کروں گا آپ سے، اولاد والے بیٹھے ہیں آپ کے گھروں میں، سب جگہ بچے ہوں گے، بہن بھائیوں کے بچے ہوں گے، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے نہیں کسی غیر کے بھی 3.5 برس کے بچے کو ہو، یا کسی چھوٹی بچے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے تماشا لگا، اب سوچیں امام سجاد پہ کیا گزری. سنیں گے بس بھائی، سن کے گریہ کیجئے گا. میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں لیکن یہ روایت مکمل کروں. امام رضا نے کہا، کہا کہ شبیب کے بیٹے میرے جد پہ گریا کرنا کا مولا کیا مصائب ہیں آپ کے جد کے؟ کہا ان کو ایسے ذبح کر دیا گیا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کیا گیا. روایت مستند ہے، کوئی تعجب نہ کرے کہ یہ کیسی امام نے تشبیہ دی ہے. جملوں کو سنیے گا، رامی طرف دیکھیں، جملے سن لیجیے، اس کے بعد میں بہت تفصیل سے مصائب پڑھوں گا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر ان جملوں کو آپ نے سمجھ لیا گھر میں بھی اگر آپ کو جملے یاد آئیں گے نا تو بہت روئیں گے. جملے کو غور سے سنیے گا. امام نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا مطلق الکبش جیسے ایک بکرے یا گوسفند کو، بھیڑ کو ذبح کیا جا رہا ہے. مولا یہ کیسی تشبیہ؟ علماء نے بڑی بحث کی ہے، مولا نے یہ کیا تشبیہ دی ہے؟ کہ جیسے ایک بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے نا ویسے میرے جد کو ذبح کیا گیا. کیوں؟ توجہ، سارے مجمع کی توجہ. کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کو پہلے پانی پلایا جاتا. کیا مولا حسین کو پانی پلایا گیا تھا؟ کہا نہیں پانی نہیں پلایا گیا تھا. کہا جب ایک بکرے کو ذبح کرنے لگتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، کیا ایسے ذبح کیا گیا تھا؟ کہا نہیں، ایسے بھی ذبح نہیں کیا گیا. کہا پھر کیوں؟ امام رضا نے کہا جیسے ایک بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں نا ایسے. کہا امام نے اس لیے کہا تھا کہ جب ایک بھیڑ کو کوئی ذبح کرنے لگتا ہے نا تو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی نہیں روکتا، سب راضی کھڑے رہتے ہیں، کہتے ہیں ذبح کر دو ہم سب راضی ہیں. میں نے تو پیش کر دیا. کہا میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا جیسے سب راضی کھڑے ہیں، سب کہہ رہے تھے جلدی ذبح کرو. کہا صرف ایک بی بی تھی جو خیمے سے باہر نکلی، ہاتھوں کو سر پہ رکھا، کہا رک جاؤ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اجرکم اللہ. امام کہتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا. میں ایک جملہ پیش کروں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے، مجھے بہت سے لوگ اشارے بھی کرتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. میں جملہ پیش کروں، امام زین العابدین کہتے ہیں ایک مرتبہ کربلا میں زلزلہ آنے لگا، میں نے دیکھا بیبیاں خیموں سے باہر نکل رہی ہیں. میں نے آواز دی کیا بات ہے بیبیاں باہر کیوں نکل رہی ہیں، اندر آ جاؤ. تو ایک مرتبہ میں نے پوچھا کسی کنی سے کیا بات ہے، کہ ہم بتا نہیں سکتے، کہ ہم خیمے کا پردہ ہٹاتے خود دیکھ لیجیے. امام زین العابدین کہتے ہیں جیسے پردہ ہٹانا میں نے دیکھا شمر کے ہاتھوں میں میرے بابا کا سر. اجرکم اللہ، سنیں گے بھی مسائل کو سنیں گے، میں نے تو ابھی پڑھائی نہیں مسائل، ابھی تو چند جملے پڑھے. اجرکم اللہ، سنیں گے جملے. بس بھی ایک مرتبہ، یہ 4 محرم گزر گئی آج، کل سے میں دعا بھی نہیں کرا پاؤں گا کیونکہ زیارات برآمد ہوں گی. جناب اونا محمد کے بہت سخت مصائب ہیں، کل سے زیارات برآمد ہوں گی، بڑے بڑے سخت مصائب ہوں گے. حضرات جملے سن لیجئے، جب 9 محرم آئی نا، 9 محرم گزر کے شب عاشور تھی، امام حسین اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ گئے، کہا بہن اب تسلیوں کا وقت نہیں رہا، میں آپ کو کوئی دلاسہ نہیں دوں گا، بہن سن لو کل علی اکبر کے برچھی لگے گی، بہن کل عباس کے بازو قلم ہو جائے گا، بہن سن لو علی اصغر کے تیر لگے گا۔ میری بہن، جناب زینب بہت روئی، کہا میری بہن ساری بیویوں کو آپ نے سنبھالنا، سب کو آپ نے سنبھالنا ہے، سب سے زیادہ کسے سنبھالنا پڑے گا؟ اے میری بہن، میری 4 برس کی یتیمہ، بس بھئی یہاں بچے بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، سنیں گے جملوں کو، سنیں بس میں پڑھوں گا۔ رات گزر رہی تھی، جناب زینب نے سوال کیا، کہا بھیا یہ گھوڑوں کے آنے کی آواز آ رہی ہے، یہ کون آ رہے ہیں لوگ؟ جناب سید الشہداء نے کہا بہن یہ تیرے بھائی کو قتل کرنے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے رو کے کہا، کہا بھیا اب ہم اتنے غریب ہو گئے، سب ہمیں مارنے آ رہے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں آ رہا، بھیا کوفے میں کوئی بھی آپ کا نہیں ہے، بھیا کوئی آپ کا بھی تو ہوگا نا؟ کہا بھیا کسی اپنے کو بلا لو، بس میں سن کے روئیے گا۔ کہا بھیا کسی اپنے کو بلایا؟ کہا ہاں بہن، میرا ایک بچپنے سے میرا چاہنے والا ہے، اب بہت بوڑھا ہو گیا، میں نے اسے خط لکھ دیا، وہ آنے والا ہے۔ جناب سب لوگ کہہ رہے تھے مولا 3 علم ہیں، ایک قلب لشکر کا، سپہ سالار کا، وہ آپ نے حضرت عباس کو دے دیا، ایک میسرے کا ظہیر قین کو، ایک علم باقی ہے ہم سب ہیں کسی کو دے دیجیے گا۔ نہیں، شب عاشور میرا ایک دوست آئے گا، اس کا نام حبیب ہے، یہ اس کے لیے علم ہے۔ امام حسین نے خط لکھا، من حسین ابن علی الى رجل فقیر حبیب ابن مظاہر، کا حبیب تم ہمارے مقام کو، رسول خدا سے قرابت کو، قربت کو جانتے ہو، حبیب ہم کربلا میں آ گئے ہیں، اگر نصرت کرنا چاہتے ہو تو کربلا چلے آؤ۔ آخر میں ایک لفظ لکھا آجلن، حبیب آنے میں دیر نہ کرنا۔ بس بھی کوئی ایسا شیعہ ہو مولا خط لکھ کے بلا۔ جملے کو سنیں گے، اگر میری طرف دیکھیں گے نا، میں جملے کو ختم کر رہا ہوں، مصاحب ختم کرنا چاہتا ہوں، جملے سنیں گے۔ جب خط ملا نا، جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے تھے، پہلا لقمہ اٹھایا تھا، مولا کی وصیت یاد تھی، حبیب جب دسترخوان پہ بیٹھو نا تو دسترخوان کے کھانے کے احترام میں کبھی کھڑے نہ ہونا، کسی کے احترام میں، بس امام وقت کا احترام۔ تو پہلا لقمہ لیا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، تو جناب حبیب نے بیٹھے بیٹھے سوال کیا، کہا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو اس نے کہا انا برید الحسین، کہا میں حسین کا پیغام لایا ہوں۔ جناب حبیب نے لقمے کو چوما اور فوراً دسترخوان پہ رکھا، کہا پروردگارہ معاف کر دے، تیرے نمائندے نے بلایا۔ ننگے پاؤں ننگے سر 80 سال کے جناب حبیب فوراً دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا لکھا ہے میرے مولا نے؟ کہا خط لکھا۔ جناب حبیب نے خط لیا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا زہرا کے بیٹے نے خط لکھا۔ خط کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، لکھا تھا حبیب اگر ہماری مدد کرنی ہو کربلا آ جاؤ۔ جناب حبیب عاشق تھے امام حسین، جناب حبیب کی زوجہ بہت مومنہ تھی، سوال کیا، کہا حبیب زہرا کے بیٹے نے کیا لکھا؟ کہا کہ مولا نے لکھا کہ کربلا آ جاؤ۔ کہا پھر؟ کہا سوچ رہا ہوں کربلا جاؤں کہ نہ جاؤں۔ کہا حبیب زہرا کے بیٹے نے بلایا اور آپ سوچ رہے ہیں جائیں کہ نہ جائیں؟ حبیب اگر آپ میں ہمت نہیں، اپنی تلوار مجھے دے دیں۔ کہا کنیز خدا، ایسا ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ کہا نہیں، میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جناب حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، بس آخری جملے سن لیجیے، کہا حبیب، جناب حبیب نے کہا غلام میری تلوار لے، میرے گھوڑے کو لے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، کوفے کے باہر میرا انتظار کر، کچھ دیر انتظار کرنا، ذرا جب رات ہو جائے گی نا میں باہر آ جاؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ غلام گیا، گھوڑے کو لیا، تلوار لے کے باہر انتظار کرنے لگا۔ جناب حبیب چلے، دیکھا ایک 90 برس کے اور صحابی تھے حضرت علی کے، نام تھا مسلم ابن اوسجا۔ کہا مسلم کچھ خبر ہے؟ کہا حبیب کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا ہمارے مولا کربلا میں اکیلے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ مولا نے خط لکھا ہے؟ جناب مسلم نے اسے جانے کا کہا حبیب اکیلے مت جانا میں بوڑھا ہوں مجھے بھی لے چلو. چلے دونوں چلے. جب نکلے نا باہر جناب حبیب چھپتے ہوئے باہر نکلے تاکہ کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کو خبر نہ ہو جائے کہ حبیب نصرت کے لیے چلے گئے ہیں. جب باہر نکلے نا تو جناب حبیب آہستہ آہستہ آ رہے تھے تو ایک مرتبہ جناب حبیب نے سنا ان کا غلام جناب حبیب کے گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ سن اگر میرا آقا نانا آیا تو میں یہ تلوار لے کے تجھ پہ سوار ہو کے امام حسین کی نصرت کو جاؤں. جناب حبیب نے سنا کربلا کا رخ کیا کہ مولا اتنے غریب ہو گیا اب غلام بھی آپ پہ غیرت کھانے لگے. بہت روئے جناب حبیب. میں جملے کو سنیں گے آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جناب حبیب بہت روتے ہوئے گھوڑے پہ سوار ہوئے کہا غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. کہا آقا اب آزاد نہ کیجئے مجھے بھی کربلا لے چلے. وہاں شب عاشور تھی رات گزر رہی تھی. ایک مرتبہ ایک وقت آیا امام حسین نے آواز دی کہا عباس علی اکبر استقبال کرو ہمارا مہمان آ رہا. جناب زینب نے دیکھا امام حسین خود کھڑے ہیں استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں. جناب حبیب دور سے آئے فوراً اپنے آپ کو زمین پہ گرایا خاک سر میں ڈالنے لگے سر پیٹنے لگے امام حسین کے قدموں میں گرے کہا مولا غربت میں ڈیرے ڈال لیے. ایک مرتبہ ایک کنیز نے کہا کہ حبیب علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا. علی کی بیٹی زینب نے سلام بھیجا. جناب حبیب رونے لگے کہا مولا اتنے غریب ہو گئے بہنوں کو ساتھ لے. کہا حبیب میری بہنیں بھی ساتھ آئیں. بس بھائی میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا. رات گزر گئی اگلا دن نکلا. جناب مسلم جناب سعید یہ بڑے بڑے بوڑھے صحابی تھے 93 برس کے تھے. ایک مرتبہ جناب سعید نے کہا کہ مولا ہمیں جنگ کی اجازت دیجئے. کہا کہ آپ بہت بوڑھے ہیں جنگ نہیں کر سکتے. کہا مولا میں بوڑھا نہیں ہوں. فوراً انہوں نے اپنی کمر پہ پٹکا باندھا دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے آنکھوں پہ پٹی باندھی اپنی بھووں کے اوپر بھووں کو سیدھا کیا. کہا مولا دیکھیں میری کمر سیدھی ہے. کہا حسین دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے کہا کمر کو سیدھا کر لیا. کہا مولا میں کمزور نہیں ہوں میں آپ پہ مرنے کے لیے آیا ہوں. کہا اچھا سعید جب میں نماز پڑھوں گا نا سامنے کھڑے ہو جانا. مولا نے کہا اللہ اکبر. جناب سعید نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سامنے کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ تیر چلا سینے میں لگا. جناب سعید 93 برس کے تھے. جناب سعید کے لب کانپنے لگے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے نگاہوں کو بلند کیا کہ پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے تیرے حسین کی نماز تمام ہو جائے. کہ پروردگارا حسین کو کوئی تیر نہ لگے. ایک مرتبہ تیر چلا جناب سعید کے سینے میں لگا پیٹ میں تیر لگتے گئے. جناب سعید کانپ رہے ہیں. امام حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے نماز تمام ہوئی نا جناب سعید گرے. امام حسین کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ ان کی کمر پہ رکھے. جناب سعید نے کانپتے ہوئے لبوں سے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے کہا میں راضی میری ماں راضی میرا بابا راضی میرے نانا راضی. اجرک من اللہ ختم کر دیا. آخری جملے سنیے گا آخری جملے سنیں گے. جب وہی شہادت دونوں کے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. جناب حبیب جناب مسلم نے سجا. جب دن نکلا نا بس بھی اب دعا مانگ لیجیے گا. دعا کا وقت نہیں رہا. پروردگارا کسی کی دعا کو رد نہ کرنا. ہم سب کو امام حسین کے اوپر قربان ہونا نصیب فرما. جملہ سنیں گے بس سارے کے سارے. ایک آخری جملہ. دونوں جناب حبیب جناب مسلم ابن اوسجا جنگ کے لیے گئے. جناب مسلم پہلے شہیدوں کے جیسے گرے نا تو انہوں نے کہا مولا میرا آخری سلام. امام حسین پہنچے جناب مسلم کے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا. جناب حبیب پہنچے جناب مسلم سے پوچھا مسلم اگر میں شہید نہ ہونے والا ہوتا میں سوال کرتا کوئی آخری وصیت ہو تو بتا دو. جناب مسلم نے اوسجا نے کہا حبیب تم پوچھو نہ پوچھو میں ایک وصیت کرنا چاہتا. کہا کیا وصیت ہے؟ تو جناب مسلم نے اشارہ کیا امام حسین کی طرف. کا اسی کا بحاظا حبیب زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا. کا حسین بڑا غریب ہو گیا. لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا پروردگارا تجھے واسطہ ان تیر کھانے والوں کا. پروردگارا سب کی ہاتھ بلند ہیں، آخری صرف ایک دعا پیش کر رہا ہوں، ہاتھ بلند کر کے ایک دعا، پروردگارا سب کے لاشوں کو امام حسین نے اٹھایا، فجر سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جناب علی اکبر کا لاشا اٹھایا، سب لاشیں اٹھا لیے لیکن امام حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں، دھوپ میں لاشا پڑا ہے، لاشے کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو امام حسین کی زیارت نصیب فرما، پروردگارا جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ جلانا، پروردگارا پروردگارا میں ایک سوال کروں گا آخر، کبھی آپ نے دیکھا کہ بیماروں کا بستر کھینچ لیا جائے؟